بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. یہ دعا ہے کلام پاک میں، اور یہ ان لوگوں کی دعا ہے جو جنت میں، کیونکہ اس کے بعد ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ کون لوگ ہیں جنہوں یہ دعا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو بہشت میں رہنے کو بالا خانے ملیں گے، یعنی بہشت والے، جنت والے. کس وجہ سے؟ بوجہ ان کے دین و طاعت پر ثابت قدم رہنے سے، صبر کیا انہوں نے. ان کو بہشت میں فرشتوں کی جانب سے پھر ان کو سلام، فیہا تحیت و سلام. اصل میں کلام پاک کی سورۃ الفرقان کی آیات ہیں، یہ شروع ہوتی ہیں عباد الرحمن کی صفات بتائی ہیں. عباد الرحمن سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ جب ان بندوں کو کہیں یہ میرے خاص بندے ہیں، لا الہ الا اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے یہ خاص بندے. بتائیے ذرا، اتنی بڑی ہستی اس کا کوئی، اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات، اتنی بڑی کائنات کے اوپر مالک ہی نہیں، ایسے قادر ہیں اس جیسی کائنات لاکھ پیدا کرنے، ایسی قدرت والی ذات یہ کہے کہ یہ ہمارے، اور نسبت کرے رحمان کی صفت کے ساتھ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور حضرت رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. یہاں پہ ایک نقطہ ہے، حکیم الامت نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو تمام صفات بیان کی گئی ہیں اس کے بعد، لیکن سب سے پہلی صفت کیا بتائی؟ کبر نہ ہو، اپنے کو کم سمجھے، گندا سمجھے، خراب سمجھے، عاجزی ہو. جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ دفع شر کی بات کرتے ہیں. قالوا سلام. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے. پھر اس کے بعد والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اب روتے ہیں، یعنی اتنی بڑی تو ان کی عبادات، اتنا بڑا ان کا مقام، اور کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے گا، جہنم کے عذاب سے بچائیے گا، یا اللہ بچائیے. یہ ان کے، یہی تو عاجزی ہے. ہم سمجھ رہے ہم کچھ ہیں، ارے کچھ ہو کہاں، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے حضرات روتو رات کو روتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو جہنم ہوں، یہی سمجھتے ہیں. تبھی تو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے، کیونکہ اس کا عذاب تو پوری تباہی ہے. ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نفضول خرچی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ. ہمارے حضرت نے فرمایا ہوا تھا، بڑی عجیب نصیحت تھی، اس سے اتنا فائدہ ہوا. ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے بہت عجیب نسخہ بتایا کہ بھائی تنخواہ ملتے ہی کوئی بھی آمدنی آئے، پیسہ آیا، اس میں سے 10%، 15%، 20%، ہمارے بزرگوں نے 25% اور 33% تک الگ کر دیا، اسی وقت الگ کر دیا، اس کو اپنا سمجھا ہی نہیں. اب یہ کار خیر ہے، اب یہ آپ لفاف میں رکھ دیجئے یا کچھ بھی کیجئے اس کا حساب. اب یہ پیسہ آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے، جہاں کوئی مسجد بن رہی ہو دے دیجئے، کوئی ضرورت مند آیا دے دیجئے، کوئی شہزاد نے مانگا فوراً دیجئے، شہروں کو دینا اور زیادہ ہے، مت کریٹ کیجئے یہ سچا ہے جھوٹا ہے خامخواہ مانگتا ہے. کیونکہ بالکل ہاتھ کھلا ہونا چاہیے اس پیسے پہ جو آپ نے اللہ کے لیے وقف کر دیا. اب کیا سوچنا، اب کیا سوچنا. اور یہ بات اور ہے کہ وہ اس کو بیکار نہیں اڑایا جائے، یہ اسی لیے اعتدال کے ساتھ پھر دیکھ لو کہ وہ صحیح مصرف ہے کہ نہیں، مصرف صحیح ہونا چاہیے. تو میں تو اب وہ جہاں جہاں کوئی چیز ہوتی ہے اسراف والی، ان کو نہیں دیتا کچھ بھی چندہ مندہ، چاہے کوئی بڑے سے بڑا ہو، خود اسراف کر رہے. پھر والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، یعنی توحید ان کی کامل ہوتی ہے، شرک کا نام نہیں ہو سکتا، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اس کو قتل نہیں کرتے، ہاں مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے، یعنی زنا کے بالکل قریب بھی نہیں جاتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا. یہاں پہ ہم آپ سمجھیں گے ہم تو قتل نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نے کسی قاتل کا ساتھ دے دیا کہ وہ ہمارے قبیلے کا ہے، برادری کا ہے، ہماری قوم کا ہے، اس کے قتل کو برا نہ سمجھا، اس نے کسی کو قتل کیا، تو ہم بھی انہیں میں. یہ مغدائن نے لکھا ہے حدیث شریف نقل کی ہے کہ اگر مشرق میں قتل ہو، اس طرح نہ ہو کما قاتل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیسے بھی ہے یاد نہیں ہے، اگر مشرق میں کوئی قتل ہو ناحق اور مغرب میں فرمایا یعنی بہت دور، وہ شخص پہ راضی ہو، تو وہ قتل کے گناہ میں شرک، قتل کے گناہ میں شرک. اس کے بارے میں پھر ہے یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. قیامت کے روز ایسے شخص کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، وہ عذاب میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. کون؟ یہ جو گناہ ہے، ایک تو شرک، پھر قتل ناحق، اور پھر زنا. اس تینوں کے تمام، ان تینوں چیزوں کے کا زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. اگر ماضی میں ہو گیا تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو شخص توبہ کر لے اور ایمان بھی لے آئے، یعنی اس کے عقائد صحیح ہو جائیں، اور نیک کام کرتا رہے. نیک کام دیکھیں جگہ جگہ آیا قرآن میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو عمل وہ کرے گا وہ صالح عمل کرے گا، گناہ نہیں کرے گا. یعنی یاد رکھیے، کیونکہ اگر گناہ کیا تو پھر کس میں کیسے آئے گا؟ وعمل عملا صالحا. تو یہ لوگ جو گناہ بالکل چھوڑ دیں اور عمل صالحہ صرف کریں اور گناہ نہ کریں، ان کے بارے میں کتنی بڑی بشارت ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا، گناہوں کو ان کے نیکیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمًا. اللہ تعالیٰ تو ہی ایسے ہی ہے، غفور ہیں اور ایسے ہی رحیم ہیں کہ تمہارے گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دیں گے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ عذاب سے بچا رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور سے رجوع کر رہا ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور وہ بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے. انٹرنیٹ کیا ہے؟ بےہودہ، ہر درجہ بےہودہ بات، کوئی اس کی سر پیر بات بےکار. اس کا جو استعمال کریں، ایمو استعمال کرو، فلاں استعمال کرو، عورتوں میں بڑا ہے بھائی، ضرورت سے زیادہ باتیں ہیں، گھنٹوں گھنٹوں، ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ بات ہو رہی ہے. ہاں مل بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے، یہ تو ٹھیک ہے، کوئی فون پہ بیکار بیکار بات ہے، اس میں ضرور غیبت ہو جائے. اتنی لمبی لمبی باتوں میں غیبت نہیں ہوگی، اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے. اگر اتفاقاً بےہودہ مشغلوں کے والوں کے پاس سے گزرے تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. مرو کی راما توجہ نہیں دیتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما و عمیانا. اور وہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو اللہ تعالی
کہ احکام کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے. تو ان احکام پہ بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے, اس کو قبول کرتے. والذین یقولون, اب یہ ہے جس کی آیت پڑھی گئی اور جو مقصد تھا اصل آج کے بیان کا, لیکن برکت کے لیے سب پڑھا گیا تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ آخری چیز کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور پہلی چیز کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. سمجھ لیجیے, پہلی چیز میں بتائی گئی کہ کبر نہ ہو, اور آخری چیز یہ بتائی گئی والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ ایسے لوگ ہیں کہ عباد الرحمن, ایسے لوگ ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ہمیں ٹھنڈک عطا فرمائے, یعنی ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہم کو متقیوں کا افسر بنا دیجئے, امام بنا دیجئے, متقیوں کا امام بنائیے. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ چیزیں ملتی کس کو ہیں, یہ ساری چیزیں کس کو ملتی ہیں؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیها تحیۃ وسلاما. یہ وہ لوگ ہیں جو بہشت میں ملیں گے, ان کو وجہ دین پہ ثابت قدم رہے, ناگوار امور پہ صبر کرتے, بغیر صبر کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر صبر خود مقصود نہیں, صبر خود مقصود نہیں لیکن تمام مقاصد کا ذریعہ ہے, حتیٰ کہ شکر مقصود ہے, شکر مقاصد میں سے ہے, مقاصد اور غیر مقاصد, شکر جنت میں بھی ہوگا اس لیے یہ مقصود ہے. سمجھ گیا؟ صبر نہیں ہوگا, صبر کا سوال ہی نہیں ہے, صبر تو سارا یہاں ہے. اس لیے صبر ذریعہ ہے, صبر مقصود نہیں ہے, لیکن ایسا ذریعہ ہے کہ اس کے بغیر تمام مقاصد کا یہ ذریعہ ہے, چاہے دنیاوی مقاصد ہوں چاہے دین, صبر کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا, کچھ نہیں ہوتا. آخر میں فرما دیا کہ دیکھو راز بتا دیتے ہیں تمہیں, یہ سب جو ہے تمہیں حاصل ہوگا بغیر صبر کے حاصل نہیں ہوگا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر سلامتی ہوگی, تم پہ دعائیں ہوں گے, تم جنت میں ہوں گے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. اس سے صرف میں صرف ایک نتیجہ نکال کے صرف یہ پڑھنا چاہتا تھا, لیکن دل میں یہ آیا کہ پوری تمام پورا قصہ آپ کو سنا دوں کہ دیکھیے اس میں ازواج یعنی بیویوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کتنی تاکید اس سے نکلی, یہ سوچیں ذرا کہ عباد الرحمن یہ دعا کرتے ہیں کہ بیویاں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. تو بیویوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہیے, اور یہی حکم ہے اور یہی دوسری آیات میں بھی ہے. دیکھیں لتسکنوا الیہا, بیویاں اس لیے ہم نے تمہارے لیے, ہماری آیات میں سے ہیں, ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنا دی, ہم اس لیے بنائی کہ تم ان میں سکون حاصل کرو. سکون حاصل تو کرو, کوشش تو کرو سکون حاصل کرنے کی. اصل میں یہ مسئلہ ہے حقوق زوجین کا, بیوی جو ہے شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اسی طرح سے اولاد, اولاد حقیقت میں وہی ہے جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اس لیے ہم لوگوں کو, میں کہتا ہوں میں خود ہی بہت مشکل سے بہت گزرا ان چیزوں سے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے افعال سے, ہماری باتوں سے, ہماری چیزوں سے ایسا ظاہر ہونا چاہیے ماں باپ کو کہ ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح قرآن میں اف نہ کرنا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہ ظلم کرے, ہاں اگر وہ ظلم بھی کرے تو بہرحال. ابھی اس وقت جو عرض کرنا ہے وہ عرض کرنا ہے کہ بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں, تو دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. اب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض باتیں نقل کر رہا ہوں یہاں سے, معارف حکیم الامت, معارف حکیم الامت ہی آج کل پڑھنے کا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ صرف نان نفقہ ہی عورت کا حق نہیں ہے, یعنی نان نفقہ سے مراد ہے گھر دے دیا, کھانا دے دیا, پینا دے دیا, تمام چیزوں کا انتظام کر دیا, بس سمجھ لیا کہ ہمارا حق ادا ہو, یہ نہیں, بلکہ یہ بھی حق ہے کہ اس کی دل جوئی, دل جوئی جو ہے وہ ہے جس سے واقعی دل خوش ہو جائے. اتنی عقل ہم سب کو ہوتی ہے, اتنی عقل ہم سب کو ہوتی ہے, جائز حدود کے اندر. فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے, حدیث شریف نقل کی ہے پوری, اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس مثل قیدی کے ہیں. مسلمان عورت شوہر کے پاس مثل قیدی کے ہوتی ہے, اور جو شخص کسی کے ہاتھ میں قید ہو, ہر طرح اس کے بس میں ہو, اس پر سختی کرنا جوان مردی کے خلاف. اب دیکھیں عورتیں ہمارے گھروں میں ہیں, نہ ڈرائیونگ کر سکتی ہیں نہ باہر جا سکتی ہیں, ہمارے قید ہیں نا, بالکل قید. شریف عورتیں, شریف عورتیں تو بالکل قید. اور جو قید میں ہو وہی عورت ہے, وہی اصل میں بیوی ہے. جو قید میں نہ ہو وہ بیوی کیا ہوئی؟ بیوی تو وہی ہے جو شوہر کی قید میں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی کی طرح سے. اور جو شخص کسی کے ہاتھ میں قید ہو, ہر طرح اس کے بس میں ہو, اس پر سختی کرنا جوان مردی کے خلاف. دلجوئی کے معنی یہی یہ ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کرو جس سے اس کا دل دکھے, اس کے دل کو تکلیف. اب وہ کہتے ہیں کہ بیوی میرے دل کو تکلیف دیتی ہے, میں اس کے دل کو تکلیف دوں گی, تو پھر تو دونوں ہی جہنم میں پہنچ جائیں گے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کے. بھائی بیوی تکلیف دے دے, بیوی جاہل ہے, عقل نہیں ہے, ناقص العقل ہے. ہم تو عقل مند ہیں, ہم تو وہ کام کریں گے جس سے اللہ میں راضی ہوں گے. ہم بیوی کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. دیکھیے دلجوئی کے معنی سمجھ لیجیے, کوئی بات ایسی نہ کرو جس سے اس کا دل دکھے, دل کو تکلیف ہو. اب فرماتے ہیں یہاں تک تو فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب سنیے حکیم الامت کی بات. بیویوں, اب بیویوں کو خوشا کرو, بیویوں اس سے زیادہ اور وسعت کیا چاہتی ہو؟ نہ نفقہ وغیرہ, ضابطے کے حقوق تو سب جانتے ہیں اور وہ محدود حقوق ہیں, لیکن دل جوئی ایسا مفہوم ہے جس کی تحدید نہیں ہو سکتی. کہ جس بات سے عورتوں کو اذیت ہو وہ مت کرو, بھلا اس کی تحدید کیسے ہو سکتی ہے؟ اب کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق غیر محدود ہیں. جب دل جوئی حق ٹھہرا تو ان کے حقوق غیر محدود ہو گئے. اور پھر فرماتے ہیں اس حدیث میں ایک اور نقطے پر متنبہ کرتا ہوں, مقید ہو کر رہنے ہی کا نام تو پردہ ہے. پردہ تو اسی کو کہتے ہیں, اور پردہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پردے کا منشا حیا ہے, اور حیا عورت کے لیے امر طبعی ہے, اور امر طبعی کے خلاف کسی کو مجبور کرنا باعث اذیت ہے, اور اذیت پہنچانا دل جوئی کے خلاف. بس عورتوں کو پردے میں رکھنا ان پر ظلم نہیں ہے بلکہ حقیقت میں دل جوئی ہے. اور اگر کوئی عورت اس کو بجائے دل جوئی کے ظلم سمجھے, اگر کوئی عورت اس کو کہ وہ اس کو پردے میں شوہر رکھتا ہے اس کو بجائے دل جوئی کے ظلم سمجھے تو وہ عورت نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں اس سے ان سے اس وقت کلام ہی نہیں, ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے, وہ تو عورت ہی نہیں. یہاں ان عورتوں سے بحث ہے جن میں عورتوں کی فطری حیا موجود ہے, بے حیاؤں کا ذکر نہیں. آپ آخر میں فرماتے ہیں اس پردے کے دلائل بیان کر کے وہ کبھی اور عرض کر دیں گے, پردے کا پورا مضمون ہوگا تو اس میں اس کو عرض کر دیں گے. پھر آخر میں فرماتے ہیں میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ پردہ مسلمان عورتوں کے خلاف طبیعت نہیں ہے, کیونکہ مسلمان عورت کے لیے حیا امر طبعی ہے. مسلمان عورت تو اپنی آنکھ بھی کسی نامحرم کو دکھانا پسند نہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ان کی طبیعت کے خلاف نہیں ہے, پردہ طبیعت کے موافق ہے. ان کی حیا کا مقتضا یہی ہے کہ وہ پردے میں مستور ہیں. اصل میں اسی عورت سے کہ وہ عورت ہی ٹھنڈک بن سکتی ہے مرد کی آنکھوں کی جس میں حیا. اور افسوس کی بات ہے آج کل عورتیں انٹرنیٹ میں مشغول. ارے انٹرنیٹ سے تو حیا اٹھ جائے گی, کہتی نہیں ہم تو صرف خبریں دیکھ رہے ہیں. ارے خبروں کے اندر تو فحش خبریں شامل ہیں, دکھاؤ مجھے ایک اخبار چاہے ڈان ہو یا جنگ ہو یا کوئی جس میں فحش خبریں نہ بلکہ فحش خبریں سب سے زیادہ نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں. بےہودہ خبریں ہوتی ہیں, انتہائی زناکاری کے واقعات ہوتے ہیں, اور وہ سب خوب شوق سے پڑھا جا رہا ہے. تو اب حیا کہاں رہے گی؟ کہاں سے حیا رہے گی؟ حیا تو گئی تو ایمان گیا. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ ایک نعمت سمجھو یہ فون اسمارٹ فون وغیرہ, لیکن اس کو صرف استعمال کرو ضرورت کے تحت. یہ ممکن ہی نہیں ہے جس چیز کی دعا مانگی گئی ہے قرآن میں کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. یہ اسی وقت ہوگی جب حیا ہوگی ان کو, چاہے وہ بے سلیقہ. بے سلیقہ ہونا اتنا برا نہیں ہے, یعنی پردہ تو ضرور ہو مگر پردے میں اس کی دلجوئی کے سامان بھی مہیا ہوں. یہ نہیں کہ میاں صاحب نماز کو جاوے تو باہر سے تالا لگا کر جاوے, کسی سے اس کو ملنے نہ دیں, نہ اس کی دوسراہٹ کا سامان کریں. دوسراہٹ یہ ہے کہ عورت کو عورت سے ملنے جلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کا انتظام کرو, یہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس کا انتظام کریں کہ محلے میں ہی اگر اچھے عورتیں ہوں تو مل جائیں, کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں, یہ ان کی تسلی ہو جاتی ہے. یہ ہے عورت کے لیے ضروری, اس کو ہم کرتے نہیں, بالخصوص وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں. جو پاکستان میں تو یہ جمگھٹا ہی رہتا ہے ہر وقت, اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن یہاں پہ ایک اپارٹمنٹ میں بند, یہاں زیادہ مسئلہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ مردوں کو لازم ہے کہ پردے میں عورتوں کی دلچسپی کا ایسا سامان مہیا کریں کہ ان کو باہر نکلنے کی حوث ہی نہ ہو. سمجھنے کی بات ہے, اگر مردوں کو کسی وقت وحشت ہوتی ہے تو وہ باہر جا کر ہم جنسوں میں دل بہلاتے ہیں, بہلا سکتے ہیں, ہم دن بھر بہلاتے رہتے ہیں اپنا دل ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ, اور بیچاری عورتیں پردے میں اکیلی کس طرح دل بہلائیں. تم کو چاہیے کہ یا تو تم خود اس کے پاس بیٹھو, یا تم کو فرصت نہیں تو اس کی کسی ہم جنس عورت کو اس کے پاس رکھو. اگر کسی وقت کسی بات پر وہ شکوہ شکایت بھی کرے تو معمولی بات پر برا مت مانو. دیکھیں یہ جو ہے نا کہ عورتوں سے بات چیت, یہ اسی وقت مفید ہے جب ان پرسن ہو, یہ ان پرسن ملاقات کا اثر ہے. یہ ٹیلی فون کے اوپر تو ظلمت ہی ظلم ہے. ٹیلی فون تو کیا ملاقات, ٹیلی فون تو ضروری بات ہو سکتی ہے, ٹیلی فون میں ملاقات تو وہ بات وہ اثر پیدا ہی نہیں ہوگا جو عورتیں ساتھ مل کے بیٹھ جاتی ہیں. اسی لیے میں یہاں پہ یہاں کے ماحول میں اس مجلس میں عورتوں کے آنے کو بہت غنیمت سمجھتا ہوں. کچھ عورتیں مل بیٹھتی ہیں, کچھ تو ہوتا ہے. اور اگر کسی وقت وہ شکوا شکایت بھی کرے تو معمولی بات پر برا مت مانو. تمہارے سوا اس کا کون ہے جسے وہ شکایت کرنے جائے, اس کی شکایت تو تم ناز محبت پر محمول کرو, کیونکہ ہماری عورتوں میں محبت کا مادہ اس قدر ہے کہ سچ مچ عشق کا مرتبہ ہے, لیکن ہم ناقدرے ہیں. سچی بات ہے, میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں, عورتوں کی یہ بات بہت قابل قدر ہے کہ ان کو خاوند سے عشق ہوتا ہے. کس کو نصیحت ہو رہی ہے, مرد کو یا عورت کو؟ دو دھاری تلوار, دونوں کو نصیحت. عورتوں کی یہ بات بہت قابل قدر ہے کہ ان کو خاوند سے عشق ہوتا ہے, پھر کیا اس کی یہی قدر ہے کہ ان کو تکلیف دی جائے یا ذرا ذرا سی ناگواری پر ان کو الگ کر دیا جائے؟ کسی نے خوب کہا ہے, فارسی کا شعر ہے, ترجمہ ہے کہ جس وقت جس سے ہر وقت راحت پہنچے اس سے کسی وقت اذیت بھی پہنچے تو چشم پوشی کرنا چاہیے, ذکر بھی نہ کرنا, چشم پوشی. یہ ایسا اصول ہے. اب دیکھیں حکیم الامت فرماتے ہیں یہ ایسا اصول ہے کہ اگر اس کو میاں بیوی دونوں یاد رکھیں تو کبھی لڑائی جھگڑا ہو ہی نہیں اور نہ کوئی بدمزگی پیش آوے. بیوی یاد کرے کہ میاں نے ہزاروں طرح سے تو میرے ناز اٹھائے ہیں, تو اگر ایک دفعہ اس نے کچھ سختی کر دی, بات کہہ دی, غلط کہہ دی, طنز کر دیا وغیرہ وغیرہ, تو کوئی بات نہیں, ہزار بار تو اس سے کیا کیا نہیں ملا. اور خاوند کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ بیوی ہزاروں قسم کی خدمتیں میری کرتی ہے, ایک بات خلاف تباہ بھی صحیح. حق تعالیٰ نے بھی یہ مضمون قرآن شریف میں ارشاد فرمایا, یہ مضمون فرما کے فرماتے ہیں کہ یہ مضمون قرآن شریف میں ارشاد فرمایا. مردوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس عمدہ پیرائے میں عورتوں کی سفارش کی. فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. کتاب اللہ کی, یہ کتاب ہے اللہ کی, اس کی ایک اس کی تعلیم کو دیکھ کر اخلاق سلیم والا کیا اٹھے گا کہ بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے. فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اگر کسی وجہ سے تم کو وہ ناپسند ہوں تو ممکن ہے تم کو کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی بھلائیاں رکھی ہیں. ظاہر ہے کہ ناپسند ہونا کسی وجہ سے ہی ہوگا, اور زیادہ تر عورتوں کے ناپسند ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں. یہ تو اپنے اخلاق کی اصلاح کراتی ہی نہیں ہیں عورتیں, اور یہ بات مرد کے لیے انتہائی باعث. میں نے ایک عورت کو کہا تھا کہ دیکھو تم کہتی کہ تمہارے شوہر کو غصہ آتا ہے, میں تمہیں بتاؤں غصہ, تم تجربہ کر کے دیکھ, جب تمہارے دل میں عجب ہوگا چاہے اس کا اظہار بھی نہ ہو اس کو غصہ آ جائے. شوہر پسند ہی نہیں کرتا کہ بھائی وہ تو اپنی تعریف کر, اپنے کام کو اچھا سمجھ رہے. علامت نصیحت کا برا لگنا, ذرا نصیحت کی شوہر نے ان کو برا لگ گیا. یہ ہوتا ہے, اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے. تو یہ علامت ہے عجب کی, اور عجب شعبہ ہے کبر کا, اور اس کے بعد کبر جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہیج دے. جتنی عورتیں ہیں سب کو میں اپنی بیٹی سب کو سمیت سب کو نصیحت کرتا ہوں, اپنے کو شوہر کی باندھی اور کنیز سمجھو, اس کی باتوں کا برا کیا مانو. اور اگر تم عجب نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو خراب سمجھو تو اس کو غصہ بھی نہیں آئے گا. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو تو چاہے غلطی کسی کی ہو عورت کو چاہیے کہ وہی معافی مانگے, یہی کرنا چاہیے. تو یہ بات مرد کے لیے باعث اذیت ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا گویا وعدہ ہے کہ عورتوں کی بد اخلاقی وغیرہ کو بھی خیر کثیر کا سبب بنا دیں گے. اس آیت کی روح سے فرمائے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. دیکھیے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے, کیا پتا اس سے خیر کثیر رکھا ہوا. اس پر فرما رہے ہیں حکیم الامت, مگر اللہ تعالیٰ کا یہ گویا وعدہ ہے کہ عورتوں کی بد اخلاقی وغیرہ کو بھی خیر کثیر کا سبب بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. مثلا اس سے اولاد ہو جائے گی جو قیامت میں اس شخص کی دستگیری کرے گی, کیونکہ قیامت میں ایسا بھی ہوگا کہ کسی شخص کے گناہ اس قدر ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈال دیے جانے کا حکم ہوگا, مگر اس کا کوئی بچہ صغیر سن میں مر گیا ہوگا, وہ کہے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک میرا باپ نہ جائے گا, چنانچہ اس کی خاطر سے باپ کو جنت مل جائے گی. حدیث شریف میں اس قسم کی خبریں بکثرت آئیں. نیز عورتوں کی زبان درازی کی صورت میں خیر کثیر اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ مرد اس کی ایذا رسانی پر صبر کرے. تمام بزرگوں نے صبر کیا ہے. اور دیکھیے جو آیت پڑھی گئی اس میں آخر میں یہی ہے کہ تو ان کو جنت اس وجہ سے ملے گی کہ یہ صبر کرے, اور عورتوں کا بھی یہی ہے, اگر مرد زیادتی کرے وہ صبر کرے, اور صبر کی جزا جنت ہے, اور جنت کا خیر کثیر ہونا ظاہر ہے, کیونکہ دنیا میں جو عورت سے تکلیف پہنچی وہ تھوڑی تھی, چند روزہ تھی, اور اس کے عوض جو آخرت میں حاصل ہوگی وہ یقیناً زیادہ ہوگی کیونکہ وہ باقی اور دائمی ہوگی. تو عورتوں کا سبب خیر کثیر ہونا صحیح ہو گیا. ان صورتوں میں مرد کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کے اس وعدے پر نظر رکھے اور بیوی کی بد اخلاقی پر نظر نہ کرے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو روک ٹوک بھی نہ کرے. اصلاح ضرور کی جاوے مگر نرمی کے ساتھ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیویوں کے ساتھ عجیب تھے, ایسے عجیب تھے کہ آج کل کے تہذیب کے جو مدعی ہیں وہ سنیں تو شاید حیرت کریں, مگر ہمیں ان کی حیرت و استعجاب کی پرواہ نہیں, ہم ان کی اس بیوقوفی پر ہنسیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کو کسی کی نکتہ چینی کے خوف سے ہم مخفی نہ رکھیں گے. ہمارا مذہب ایسا نہیں کہ جس کی باتوں کو چھپا چھپا کر رکھا جائے. جیسے ایک صاحب نے کہا کہ صاحب آپ نے ایک مضمون شروع میں بہت, آپ نے یہ کیا آپ نے عورتوں کی طرف داری کر دی. بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بتایا جائے گا, کیونکہ دنیا میں سب لوگ بیوقوف ہی نہیں بستے, بہت سے اہل عقل بھی دنیا میں موجود ہیں جو ان باتوں کی قدر کریں گے, کیونکہ ان واقعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بناوٹ اور تصنع نام کو بھی نہ تھا. چالاکی کیسی, بناوٹ کیسی, جو بات ہی صاف صاف بتائی جاتی ہے. کیونکہ ان واقعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بناوٹ اور تصنع نام کو بھی نہیں تھا. وما انا من المتکلفین, میں بناوٹ کرنے والوں میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں. تو تکلف کو اسی لیے حرام سمجھا ہے. تکلف آپ ہم آپ کرتے ہیں, تکلف بہت کرتے ہیں, یعنی ہم گھڑے کے گھڑے پی جاتے ہیں اور بٹ ڈکار بھی نہیں دیتے, کسی کو مٹھائی دینی ہے تو یہ نہیں کہ سیدھے سیدھے مٹھائی لے کے چلے گئے, اس کو ریپ کرتے ہیں, اس کا 50-60 روپے الگ خرچ کرتے ہیں, جائز ہی نہیں جناب. اور متکلفین, یہ تکلف ہے, یہ بناوٹ ہے, مٹھائی دینی مٹھائی دو, اتنی پیکنگ کی ضرورت ہے, پھر اس کو کھولنے میں الگ مشقت, اور آپ کو اسی کو یہی تکلف ہے. تکلف ہمارے بزرگوں کے ہدایا ایسے نہیں ہوتے تھے, بس سادگی سے ضروری. اور تصنع اور بناوٹ کا نام نہ ہونا یہ خاص دلیل ہے آپ کے سچا ہونے کی, کہ بناوٹ اور تصنع سے جھوٹا آدمی خالی نہیں ہو سکتا, جھوٹا ہی ہوتا ہے بناوٹ سے. ہم لوگ کا یہی حال ہے, صدق تو چھوٹے نہیں گیا, سچائی چھوٹے نہیں گئی, اتنی زیادہ جھوٹ اور مکر و فریب اور چالاکی میں ہم چلتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب بیویوں سے کم عمر تھیں, تو آپ ان کی عمر کے موافق ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے ساتھ دوڑے بھی ہیں, اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بچی تھیں اس وقت اور چھلیرے بدن کی تھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے تھے اور آپ کا جسم مبارک بھاری ہو چکا تھا, اس دوڑ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں. کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ دوڑے, یعنی دوڑنے کا مقابلہ ہوا. اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے, کیونکہ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بدن ذرا بھاری ہو گیا تھا. عورتیں بہت جلد بھاری ہو جاتی ہیں, ان کا نشو و نما جلد ہوتا ہے. اس وقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ نکل سکیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم پہلے جو آگے نکل گئی تھیں. سبحان اللہ, کیا ٹھکانا ہے آپ کے اخلاق کا. بیوی کے ساتھ دوڑ کے تو دکھاؤ کبھی. گھر کے اندر یہ حالت تھی کہ بعض دفعہ بیویاں روٹ جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹال دیتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے, تو دروازے میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا چلا کر بات کرتے ہوئے سنا. ان کو غصہ آیا بیٹی کو دیکھ کر. سال جب اندر پہنچے تو صاحبزادی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بول رہی ہے. یہ کہہ کر تماچا مارنے کو ہاتھ اٹھایا. باپ تھے, فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. اور جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, دیکھا میں نے تم کو کیسا بچا لیا, ورنہ پٹ گئی ہوتی. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ بعض ازواج متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بولتی ہیں اور ضد کے ساتھ فرمائش کرتی ہیں. وہ آئے تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی موجود تھی, ان کو ڈانٹا کہ تم ڈرتی نہیں ہو, دوسری عورتوں کی ریس میں تم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور زور سے بولنا شروع کیا, یاد رکھو ہلاک ہو جاؤ گی. ازواج کا یہ زور زور سے بولنا اس وجہ سے تھا کہ وہ جانتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض نہ ہوں گے, ورنہ آواز بلند کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب گناہ تھا. اور قصہ عفت میں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں وہی نازل ہو گئی, قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وہ ایسا قصہ ہو گیا تھا کہ لوگوں نے ان کو بدنام کر دیا. جب وہ بہت پریشان رو رہی تھیں تو اس وقت وہی نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات قرآن کی آیت سے ثابت ہوئی. تو ان کے والدین نے ان سے کہا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے ان سے کہا کہ قومی الیہ, کہ اٹھ جاؤ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, اٹھ کے ان کے پاس جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. آپ فرماتی ہیں, یعنی واللہ میں تو نہیں اٹھتی میں کسی کا شکریہ ادا کروں سوائے اللہ کے, اس نے میری برات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے. ظاہر میں یہ کتنا سخت لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر کہتی ہیں کہ میں تو نہیں اٹھتی نہ میں کسی کا شکریہ ادا کروں, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاً ملال نہ ہوا, کیونکہ یہ ناز محبوبانہ تھا. وہ ایک ہمارے دوست ہیں, ان کو میں نے بتا کہا, انہوں نے کچھ لکھا کہ میری بیوی نے یوں کہا. میں نے کہا بھائی ہم لوگوں کی اصل میں غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ بیویوں کے ناز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پہلے زمانے میں شعر و شاعری کے دوران یہ سب سکھایا جاتا تھا, ہمارے استاد نے اردو کے اندر سکھایا, وہ سارے الفاظ بتائے ایک شعر میں آ گئے. کہ یہ دیکھو سب ادائیں ہیں عورتوں کی, اس میں ایک ناز بھی ہے, ایک ادا بھی ہے, نخرا ہے, عشوا ہے, غمزہ ہے. پانچ یا چھ تھے, چھٹا مجھے یاد نہیں رہا. پانچ باتیں عورتوں کی صفات میں سے ہیں, ان کو سمجھو تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس وقت ناز کر رہی ہے یا ایک ادا ہے یا ایک نخرا ہے یا ایک عشوا ہے یا ایک غمزہ ہے. یہ سب محبت میں ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. جب پتہ ہی نہیں تو ہم سمجھیں گے کیا. میں نے ان دوست کو کہا کہ بھائی اصل میں وہ کرتی ہیں ناز اور ہمیں پتا ہی نہیں کہ یہ ناز ہے, تو اتنی حس نہیں پیدا ہوئی. جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت تعلق تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے زیادہ آپ کی عاشق تھی. لیکن اتنی بڑی عاشق ہونے کے باوجود پھر بھی کبھی کبھی اینٹ جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے, کیونکہ در حقیقت یہ ناراضگی نہیں تھی بلکہ ناز تھا.
یہ ہے طرز معاشرت سنت کے موافق. اب جو لوگ متانت و وقار کو لیے پھرتے ہیں وہ اسی میں رہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ بیوی پر اپنا روب اتنا نہ بڑھانا چاہیے کہ میاں بالکل ہوا بن جائے. ادھر میاں نے گھر میں قدم رکھا اور بیوی کا دم فنا ہوا, ہوش و حواس جاتے رہے, بیچاری کے منہ سے کوئی بات نکلی یا کوئی چیز مانگی اور ادھر سے ڈانٹ ٹپٹ شروع ہو گئی کہ تم بہت فضول خرچ ہو, اس چیز کی ضرورت کیا تھی, اس چیز کی ضرورت کیا تھی. بعض لوگ ضروری کھانے پینے میں بھی عورت پر تنگی کرتے اور اس کے لیے اصول مقرر کرتے. مثلاً چار آنا روز دیا کریں گے, پرانے زمانے میں چار آنے خرچہ نہیں کرتا تھا, چاہے کوئی مہمان آ گئے یا کوئی بیمار ہو جاوے, بات بات پر کہتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ نہ ملے گا. ارے بھلے مانس, عورت تو اہل وصول ہے, وہ وصولے گی نا آپ سے, اہل وصول تو نہیں ہے. تم بڑے اہل وصول ہو تو ذرا اپنی ذات کے لیے پابندی کر کے دکھاؤ. اپنے واسطے تو کوئی رقم دو آنے چار آنے یا روپے کی مقرر کر دو, اس سے زیادہ تم کسی حال میں خرچ نہ کرو گے, خواہ بیماری ہو یا شادی ہو یا غمی ہو یا کوئی آفت ناگہانی ہو. مثلا کوئی مقدمہ آپ کے سر پر پڑ جاوے, پھر دیکھیں کہ آپ اصول کی پابندی کہاں تک کرتے ہیں. سب اصول رکھے رہ جاویں گے اور ذرا سی دیر میں سینکڑوں روپے پر پانی پھر جاوے گا. پھر غریب بیوی کے ساتھ کیوں اصول بگاڑتے ہو ویسا ہی اس کو بھی خرچ کرنے دو. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عورت کو راحت دو, اس کو پریشان اور تنگ مت کرو, نان نفقہ فراغت کے ساتھ دو, اس کی دلجوئی کرو, اس کی بہت سی ایزاؤں پر صبر کرو اور حق تعالیٰ کے اس وعدے پر نظر رکھو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. مسلمانوں کو بیویوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور معاشرت کے موافق عمل کرنا چاہیے. متانت وغیرہ کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے. متانت وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال میں ہے. خوب سمجھ لو, دیکھیے کیسا عجیب مضمون ہے. اللہ تعالیٰ یہ نقش کر دے دماغ کے اوپر. دیکھیے بغیر سنت پہ عمل کیے اللہ تعالیٰ کا راستہ کھلتا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر صرف ہمارے اصل سنتیں تو یہ ہے, معاشرت ہے, اخلاق ہے, تو ان کے اوپر بھی تو سنت پہ عمل ہونا چاہیے. ایک سہارا نے بڑی اچھی بات کہنے کے, دیکھیے میں اپنی بیوی کو کم سے کم دو بار روزانہ ہنساتا ہوں, ایسی کوئی بات کہتا ہوں تو ہنسنے لگے. اور کہنے کے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں ان کو سینے سے لگائے بغیر سو گیا ہوں. دیکھیے میرا اندازہ کیجیے, لتسکنوا الیہا. اللہ اکبر. میں ہمیشہ ہاں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصہ ہوتا ہے تو دل بالکل نہیں چاہتا, لیکن اس وقت میں نفس کے خلاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. لیکن عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حقوق اور تمہاری دلجوئی کے لیے کتنا انتظام فرمایا ہے, تو تم قدر کرو.